इतनी अजीब रात है जो इसकी अहमद का दादा विवाद में लगाएगी कि उसकी फसीलत के लिए अलग से एक सूरत नाजिल फरमाई। इस पूरी सूरत में किसी और चीज का जिक्र ही नहीं सिवाय जाएगा। खालिश एक सूरत पूरी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है लैलतुल क़द्र के एहसास में और उसकी अजमत को एक इजहार में, और उसमें किसी दूसरी चीज का जिक्र नहीं, किसी दूसरे हुक्म का, कोई सुन्नत, कोई हुक्म, कोई यानी किसी बात से रोकना या किसी बात का हुक्म और कोई चीज नहीं है सिवाय लैलतुल क़द्र के जिक्र की और उसकी अजमत की। अगर के मायने एक तो हम सब जानते हैं कि मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, यानी अजमत की, तो इन अल्फाज अगर ये मुराद लिए जाए तो मुराद ये है कि रात बहुत अजमत वाली रात है, बहुत बड़ी अजमत वाली रात है। एक माने बदल के तंगी के भी आते हैं, तंगी तंग हो जाना, और बयातुल मुबाद में लिखा है कि कदर और कदर दोनों तरह से मुस्तमल है, दोनों तरह सही है, दाल पर गबर लगाकर पढ़ा जाए या दाल पर के सुकून के साथ पढ़ा जाए, जज्बे के साथ पढ़ा जाए, दोनों तरह से सही है। तो लेकिन कुरान में जिस तरह नाजिल हुआ है वहाँ उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो एक कैदी उम्र के हिसाब से तो जाहिर है कि कदर कदर भी पढ़ सकते हैं और कदर भी पढ़ सकते हैं। तो वही बात यह है कि कुरान में जैसे नाजिल हो गया उसमें तब्दील नहीं हो सकती। हाँ, लुगत जब आप अरबी बोल रहे हो जब आप बोल सकते हैं, लेकिन कुरान पढ़ रहे हो तो मुबैन होकर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कुरान नाजिल हुआ है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो कदर के एक मायने तो अजमत के हुए और दूसरे मायने तंगी के हुए। कुरान में इस्तेमाल इसको कुरान में भी इस्तेमाल हुए हैं, वहम्मा इज़ा मब्तलाह فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا। कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को उसका इम्तिहान लेते हैं तो उसका रिज्क तंग कर देते हैं, فقدر عليه رزقه उसका रिज्क तंग कर दिया जाता है। तो अगर ये माने मुराद लिए जाए तंगी के माने तो फिर मान लिए होंगे कि इतने फरिश्ते नाजिल हुए हैं आज की रात में लैलतुल क़द्र में, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने ज्यादा फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। तो ये है अगर लैलतुल क़द्र के मान लिए जाए क़द्र के एक माने वो अजमत की अजमत वाली रात, बड़ाई वाली रात, और दूसरे माने लैलतुल क़द्र के तंगी के माने अगर लिए जाए तो चूंकि इस रात में फरिश्ते बहुत ज्यादा नाजिल होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, जैसे कि आयत आगे आ रही है नज़रुल मलाइका की, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन उनकी वजह से तंग हो जाती है। तो इस वजह से भी इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और इस रात की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक को, ये कलाम पाक इसको नाजिल फरमाने का इरादा लैलतुल क़द्र में इसको नाजिल फरमाया, जो पहली आयत है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, अंज़लनाहु में जो हू ज़मीर है वो कुरान की तरफ लौट रही है कि हमने इसको नाजिल फरमाया लैलतुल क़द्र में, मुरादा कुरान कुरान करीम को अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। फिर इशकाल ये होता है कि ये जो 23 साल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाते रहे मुख्तलिफ औकात में, वो कहते ये तो लैलतुल क़द्र में हुआ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाने का जिक्र है तो लौहे महफूज में जहाँ कुरान करीम लिखा हुआ है, बल हुआ कुरानुल मजीद फी लौहे महफूज, लौहे महफूज में जो एक तख्ती है अल्लाह के पास उसमें जो लिखा हुआ कुरान है उससे आसमान दुनिया पर एक ही रात में नाजिल हुआ, यानी पहले आसमान पर एक ही रात में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया। फिर पहले आसमान से या आसमान दुनिया से वक्तन फवक्तन बकदरे ज़रूरत नाजिल होता है, ये है इसकी तस्वीर। तो इस सूरत में दोनों चीज़ें शामिल हो गई कि लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, तो मुराद क्या ली जाएगी कि
لیلۃ القدر میں نور محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ہی رات میں حاصل ہو گیا, اور آسمان دنیا سے دنیا تک آنے میں 23 سال کا عرصہ لگا مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا. جیسے اللہ کی حد میں منشا, اللہ کی حد میں مرضی یہ نازل ہوتا رہا. تو یہ اتنا انزلناہ جملہ اسمیہ سے اس کو فرمایا, اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے. بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے, اور وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور یہ بھی اتفاق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے. ارے اے نبی آپ کو کیا معلوم, نبی سے پوچھا جا رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو بھائی جب نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی عظمت کی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, دیکھیے استفہام سوال دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے استفہام انکاری اور ایک ہوتا ہے استفہام اقراری. استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جواب نہ ملو, نہیں ملو. استفہام انکاری اس سوال کو کہا جاتا ہے جس کا جواب ہمیشہ نہ میں آئے, اور استفہام اقراری اس سوال کو کہا جاتا ہے جس کا جواب ہمیشہ ہاں میں آئے. یہاں جو وما ادراک ما لیلۃ القدر میں استفہام ہے, یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے, کتنی عظمت کی رات ہے. یہ استفہام جو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تو یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات. تو میرے دوستوں یہ خطاب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے, تو ہم اور آپ کے شمار میں اس کے انداز یہ ایک آیت اس پر دلیل ہے کہ لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے. قرآن کے لیے, قرآن کے نام عظیم کتاب کے لیے, عظیم کلام کے لیے عظیم وقت کا انتخاب ہوا. عظیم کلام ہے, بڑا کلام ہے, کلام القلوبی ملک الکلام, کلام القلوبی ملوک الکلام, یہ کہا ہے کہ بادشاہوں کے کلام کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہوں کے کلام کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے قرآن کریم. یہ کتنا بڑا, یہ اس کی بادشاہت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لہذا اس کلاموں کے بادشاہ کے بادشاہ کا اس کے لیے نازل فرمانے کا جو انتخاب فرمایا وقت کا, وہ بھی بہت عظیم رات میں فرمایا لیلۃ القدر میں. تو یہ پھر دوسری یہ کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے, یہ بھی اس کی عظمت پر دلیل ہے, اس آیت میں اس رات کی عظمت پر. پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ فرما دیا, تھوڑا سا اشارہ فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو اتنا لمبی ترجمہ کر دیا میں, لیلۃ القدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اور کچھ اللہ اللہ کر لینا, یہ 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور کتنا بہتر ہے, کتنا بہتر ہے, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, یہ دراصل جو تقدیر ہے, یہ جو 1,000 فرمایا گیا یہ تقدیر کے لیے ہے, تقدیر کے لیے نہیں ہے, کثرت کو دائر کرنے کے لیے, حد بندی کے لیے نہیں ہے. کہ یہ حد بندی ہو گئی 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, اول تو حد بندی ہوئی بھی نہیں تھی, 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, کتنا بہتر ہے یہی اللہ جانتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ تقدیر کے لیے فرمایا, 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, یعنی پتہ نہیں کتنی زیادہ, کتنی بڑی عظیم رات ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو فلاں کو 1,000 مرتبہ کرتا ہوں, جوش میں آتا ہے اگر کوئی کہے میں تو 1000 مرتبہ کروں گا تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1000 مرتبہ جب کر لوں گا تو اس سے رک جاؤں گا, جب 1000 کا عدد پورا ہو جائے گا تو اسلام کے کرنے سے رک جاؤں گا اور توبہ کر لوں گا. نہیں, مراد یہ ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ ہو جائے گا تب بھی کروں گا, کرتا رہوں گا, یہ مراد ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے, بہت زیادہ بے اندازہ اس میں عبادت کرنا بے اندازہ ثواب رکھتا ہے. تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ہم بنی اسرائیل کے جو حالات بیان فرمائے تو ان میں ایک بات جو سب سے زیادہ صحابہ کو دل میں کھٹکتی تھی اور ان کے دل میں گڑن ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی عمریں بہت طویل تھیں, بہت زیادہ ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی اور قد ویسے تو قد وغیرہ تو تھے ہی ان کے, ان کی صحتیں, ان کے قد, ان کی زندگیاں بڑی بڑی ان کی عمریں ہوتی تھیں. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ کان نہ ہوں آزاد نقل فاویا, جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں, کھجور کے تنے کٹے ہوئے, جب کھجور کا تنا اگر کٹا ہوا پڑا ہو زمین پہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے سے بھی نہیں کہ ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پر جب اللہ کا عذاب آیا. تو یہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حالات بیان فرماتے تھے بنی اسرائیل کے کہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں تو صحابہ ان کی طویل العمری کو سن کر یہ پوچھتے تھے کہ جب ان کی عمریں اتنی طویل ہوتی ہوں گی تو وہ جب عبادات کریں گے, نمازیں انہوں نے پڑھی, روزے انہوں نے رکھے, انہوں نے ذکر و تلاوت کی, اپنی جو کتاب تھی اس کی تلاوت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, تو وہ تو ہماری تو عمریں کم ہیں. اعمال امتی بین 60 و 70, حدیث میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں روکے تو میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں, خود فرما دیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے بس سمجھ لے کہ میں ایک ایک دن اس کا ہونا چاہیے, ایک ایک دن 60 تو ہوگا ہی جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جس کا 70 سے اوپر ہو جائے, بالکل 70 تو آپ نے فرمایا 60 سے 70 کے درمیان ہے, جس کی 70 سے اوپر ہو جائے وہ تو اور زیادہ ہوشیار ہو جائے کہ بس اب قریب آ گیا ہے وقت. اسی لیے جو وجہ اصل النبی قرآن کی آیت کا جز ہے, اولم نعمر کم ما یتذکر فیہ من تذکر وجہ اصل النبی, کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. اس ڈرانے والے کی تفسیر بھی بہت زیادہ ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ جس شخص کے یہ جو بال ہے یہ سفید ہو جائے بس یہ سمجھ لو سفید بال ڈرانے والا ہے, کہ مطلب آپ ڈرنا شروع کر دو اب تمہاری روانگی کا وقت قریب آ گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ بیماری ایسی جس سے صحیح ہونے کی امید نہ ہو, اب مثال کے طور پہ دل کی بیماری لگ جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہوتا عموماً, یا کینسر ہو گیا یہ عموماً ٹھیک نہیں ہوتا, شوگر ہو گیا شوگر کی بیماری ہو گئی یہ ٹھیک نہیں ہوتی عموماً, یہ خبر تک کاٹ جاتی ہے, فالج ہو گیا عموماً ٹھیک نہیں ہوتا. ایسی بیماریاں جن سے آدمی صحت حاصل نہ کر سکتا ہو, یہ بیماری ایسی بیماری کا لگ جانا بھی نذیر کے حکم میں داخل ہے کہ اب یہ ڈرانے والی آ گئی ہے ایک چیز, بس اب ہوشیار ہو جاؤ اللہ تک پہنچنے کا وقت قریب آ رہا ہے, اللہ کے سامنے حاضری کا وقت قریب آ گیا, یہ بیماری بھی نذیر ہے. بچا تم نذیر رہ, بیماری نہیں آئی تھی تم نے, اس سے تم نے سبق حاصل نہیں کیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں پوتا جس یہاں پیدا ہو جائے, جو شخص دادا بن جائے بس سمجھ لو یہ پوتا ڈرانے والا ہے, نذیر کے معنی ڈرانے والا, یہ پوتا ڈرانے والا ہے کہ دادا جان اب اللہ اللہ کیجیے, جو گناہ کے پیچھے ہو گئے اس سے توبہ کر کے اب اللہ والے بن جائیے, بس آخرت کی تیاری کیجیے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کیجیے, میں آپ کا پوتا ہوں اس دنیا میں آ گیا. تو یہ مفسرین نے پوتے سے بھی تشریح کی ہے اس آیت کی کہ یہ بھوتا ہی ڈرانے والا ہے کہ میں آگیا ہوں, اب آپ دادا بن گئے, اب آپ ہوشیار ہو جائیے, آپ کا وقت قریب آ گیا. تو مختلف تفاسیر ہیں. بہرحال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کو بہت بڑن ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہماری تو عمریں کم ہیں, 60-70 سال کی عمریں, تو ہم کیسے ان کی نیکیوں کو پہنچ سکیں گے اور ان کے ثواب کو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بڑن بڑی عجیب چیز, یاد رکھیے گا, یہ بڑن بڑی عجیب چیز. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اقوام خلقنا بالمدینہ, بے شک ہم بہت سے لوگوں کو مدینہ شریف میں پیچھے چھوڑ کر آئے, وہ مدینہ شریف میں ہم یہاں ہیں, سفر کا موقع تھا. ما خلقنا شعبا ولا وادیا الا هم معنا, ہم جس وادی میں بھی اور جس گھاٹی سے گزر رہے ہیں وہ لوگ جو مدینے میں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں ہیں, اب وہ کیسے ساتھ ہیں ہمارے. فرمایا حبسہم العذر, ان کو تو عذر نے روکے رکھا, ان کو تو کسی کو بیماری تھی, کسی کو کوئی مجبوری تھی, اس کی وجہ سے وہ رکے, وہ تو تڑپ رہے تھے ہمارے ساتھ آنے کو, عذر کی وجہ سے رکے ہیں. چونکہ عذر کی وجہ سے رکے ہیں, دل چاہ رہا تھا, دل چاہ رہے, کہہ رہا نا دل چاہنا, دل کا کھلنا یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت. تو یہ فرمایا کہ چونکہ وہ عذر کی وجہ سے رک گئے, ورنہ دل تو ان کا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے, بس وہ اللہ نے ان کو یہ احساس اور یہ مقام دے دیا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, گویا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو وہی مقام مل رہا ہے, وہی نیکیاں ان کو مل رہی ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ دل کا کھلنا خیر کے کاموں میں, خیر کے لیے, یہ بڑی عجیب چیز ہے. صحابہ نے جب دل کھلے کہ واہ یہ تو ہم تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے, کہ ہزاروں سال کی ان کی عمریں اور یہ انہوں نے کیسی کیسی عبادتیں کی ہوں گی اور ہم ان کی عمروں کو, ہم ان کے ثواب کو کیسے پہنچ جائیں گے 60-70 سال کی زندگی میں. اور ایک روایت میں سراحتن یہ آیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ جس نے 1000 سال بھی حال میں گزارے, کہ دن میں تو وہ گھوڑے کی پیٹ پہ سوار رہا, جہاد کرتا رہا, اور رات کو وہ مسلح پر سوار ہوتا, مسلح پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو صحابہ کو بڑا رکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا سواب کما کے لے گیا اور ہم تو یہ 60-70 سال کے عمروں میں وہ 1000 سال اس کا یہ نام اللہ تو کتنی نیکیاں ہو گئی ہوگی اس کی, اور ہم 60-70 سال میں اس کو نیکیوں تک نہ پہنچ سکتے, یہ کڑن دل میں پیدا ہوئی. ہائے اللہ, پر یہ نیکی میں کڑن ہے خیر کے کاموں کے لیے کہ ہم ایسا کیسے کر لیں, ہم اس کے ثواب تک کیسے پہنچ جائیں, وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, ارے یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے. تنافس کہتے ہیں حرص کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا, یہ ان کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس کو تنافس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں, فرماتے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ وہ نعمتیں ہیں, یہ ہیں وہ چیزیں جن میں تنافس کرنے والوں کو, حرص کرنے والوں کو حفظ کرنی چاہیے. ارے کن چیزوں میں حفظ کرتے ہیں لوگ, اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی ہو, اس کے پاس کمرہ ہے تو میرے پاس دو بنگلے ہوں, اور اس کے پاس دکانیں ہیں جائیداد ہے تو میرے پاس, یہ حفظ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ اپنے فضل سے کسی کو دے دے تو اللہ کی مہربانی ہے, مگر حفظ کرنے کی چیزیں یہ ہیں جو آخرت کی ہیں, جن سے آخرت کی کمائی ہوتی. تو صحابہ انہی چیزوں میں حریص تھے, انہوں نے جب یہ سنا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو فوراً ان کا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ تو ثواب بہت زیادہ کما کے دے گیا, ہمیں ہم کیسے ثواب کمائیں گے اتنا زیادہ, ہماری تو عمریں بھی کم ہیں. تو چونکہ یہ دل کی قرآن بہت بڑی چیز ہے تو اس باقاعدہ یہ صورت نازل ہو گئی کہ بھائی گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیتے ہیں کہ تم ایک رات سے عبادت کر لو, تم اسی کے مقام پر پہنچ جاؤ, اس ایک رات کی مدد کر لو تم انہیں لوگوں کے مقام تک پہنچ جاؤ گے جنہوں نے ہزاروں سال اس طرح گزارے, دن میں جہاد کیا, رات کو عبادت کی, اللہ کی تعجب پڑا,
تم ایسے ہی لوگوں کے مقام پر پہنچ جاؤ گے. تو بس یہ کام کر لو کہ لیلۃ القدر کی قدر کر لو, قدر والی رات کی قدر کر لو, تم ان کے مقام پر پہنچ جاؤ گے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر پہ عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ تقدیر کے لیے ہے, بہت زیادہ ثواب کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا, تقدیر نہیں ہے, حد بندی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام, نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے والروح فیہا اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, ہر سلامتی والی چیز کے ساتھ. تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا یہ تو اپنی جگہ روایات کھاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدر کے معنی تنقید کے ہیں. تو اتنے فرشتے نازل ہوئے, اتنے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح, روح کے بارے میں قول مختلف ہیں. ایک قول کے مطابق اس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے نزل بہ روح الامین. یہاں روح الامین سے مراد روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا, اور قرآن کریم میں ہی روح کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو ایک قول کے مطابق حضرت روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, ایک قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جہاں اس قول کا تعلق ہے کہ روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں اترتے, ینزل بکثرۃ من الملائکۃ, بہت بڑی جماعت کے ساتھ, فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں, اور ایک جو پرچم ہے اس کو نصب کرتے ہیں خانہ کعبہ پر, دوسرا مسجد اقصی پر, تیسرا سورہ سینا پر. یہ فرمایا کہ یہ روح سے جہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے, وہ تو ظاہر ہے. اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے, تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس رات کو اترتے ہیں, تو جیسے کہ قرآن میں ہے بررفعہ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو موت نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا, وہ ابھی تک حیات ہیں, زندہ ہیں آسمانوں پر. تو ان کو خصوصی اجازت کے تحت اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتے ہیں کہ امت محمدیہ کے کارناموں کو وہ دیکھ سکیں, کہ اس رات میں امت محمدیہ کے لوگ, اللہ کے نیک بندے کس کس طرح اللہ سے کی عبادت کر رہے ہیں, تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں نازل ہوتے ہیں. بلی کے وقت من کل امر سلام, سلام کی لے کر اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. یا حتی مطلع القدر, اور یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ مت سمجھنا کہ تھوڑی دیر رہتی ہے, اس کا دورانیہ کب تک ہے, مغرب کے وقت سے لے کر, تو یہ شروع ہوتا ہے سورج جب ڈوبتا ہے, اور اس کے بعد سے لے کر مطلع فجر تک, یعنی فجر کے شروع ہونے تک, پاؤں کٹنے تک یہ وقت رہتا ہے اس کی فضیلت کا. جب چاہو اللہ کو یاد کرو, اور جب چاہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرو, اللہ سے جو مانگنا ہو مانگو. تو یہ دیا حتا مطلع فجر, یہ مطلع فجر تک یعنی فجر کے شروع ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے. اب میں مختصر کی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جو مقرر کر لیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہے, کیونکہ لیلۃ القدر جو اپنی جو روایات ہیں کہ اس کا علم کیا گیا تھا سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر اس کو اٹھا لیا گیا, پھر فرمایا گیا کہ اب آخری عشرے کی تام راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. تو جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکم فرمایا کہ آخری عشرے کی تام راتوں میں اس کو
جس کو تلاش کرو اس رات کو, یعنی 21 23 کام وہ رات ہے یعنی جو دو سے تقسیم نہ ہو سکے, دو سے پوری پوری تقسیم نہ ہو سکے, اس کو کہتے ہیں کام رات. تو یہ جو آڈ نمبر کہلاتے ہیں حساب والے میتھمیٹکس والے اس کو کہتے ہیں آڈ نمبر. 21 23 25 27 اور 29 یہ پانچ راتیں ہیں کام رات, ان میں تلاش کیا جائے ان کو اور اس کو اس کی تعین کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ تعین کر لیا کہ جی بس یہی ہے یہ بالکل غلط ہے. کسی سال میں 21 شب کی لیلت القدر ہوتی ہے, کسی سال میں 23 کی ہوتی ہے لیلت القدر, کسی میں 25 کی ہوتی ہے, کسی میں 27 کی اور کسی میں 29, یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. لہذا جو عقل مند وہ شخص ہے, عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ان پانچوں راتوں میں عبادت کی جائے, پانچوں راتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. ہم نے اصل میں یہ سمجھ لیا, بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری رات کی عبادت کرنی پڑے گی. بھائی یہ بات بھی نہیں, ایسی بات بھی نہیں. باپ جب اپنے بیٹے سے اتنا کام نہیں لیتا کہ وہ تھک جائے, لیتا ہے کوئی باپ کوئی غریب باپ سے مریض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اتنا کام میں مشقت میں ڈالتے ہیں کہ وہ تھک جائے, بری طرح اس کی حالت بری ہو جائے. جب باپ سے یہ بعید ہے, ابا سے بعید ہے, تو ربا سے کیا, ربا کیسے کریں گے؟ یہ ابا سے تو زیادہ مہربان ربا ہے, اللہ تعالیٰ ابا سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں, تو وہ کیسے ہم سے کہیں گے کہ پوری پوری رات عبادت کرو, ایک لمحہ بھی تمہیں بستر پر نہیں لیٹنا. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے چونکہ یہ سمجھ لیا ہے کہ پوری رات عبادت کرنی پڑے گی, اس لیے ہم نے ایک ہی رات کو منتخب کر لیا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تھوڑی سی عبادت کر لیں, تھوڑا سا آرام کر لیں اور اللہ اللہ کر لیں. اللہ اللہ کا بھی وقت رکھیں, آرام کا بھی وقت رکھیں, دونوں چیزوں کا وقت رکھیں. اور عبادت میں بھی یہ ترتیب ضروری ہے, بہتر ہے کہ ساری عبادتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ لگا لیا جائے, کچھ نماز اور کچھ تلاوت اور کچھ تسبیحات اور تھوڑا سا صدقہ دے دیا جائے. ہر عبادت اس رات میں ہر عبادت کر لی جائے تاکہ ہر عبادت کا حصہ ہو جائے. کوئی تسبیحات میں بھی لا الہ الا اللہ 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 اور اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ اکبر استغفار, 100 کلمہ اگر پڑھ لیا جائے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, اور استغفار کی تسبیح پڑھ لی جائے, یہ تمام اور تلاوت اور پھر نماز اور تھوڑا سا صدقہ, یہ تمام عبادات ہیں. اور دعا, درود شریف یہ بھی عبادت, درود شریف بھی عبادت, تھوڑا سا درود شریف ہو, تھوڑی سی اللہ سے دعا کر لی جائے, کچھ اپنی حاجتیں مانگ لی جائیں, یہ سب عبادتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے, اور چاہے اس میں ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ لگے, آپ ایک گھنٹہ پانچوں راتوں میں ایک گھنٹہ فارغ کر لیجیے ان تمام کاموں کے لیے بس, اور باقی کوئی آپ سو جائے تاکہ فجر کی نماز بشاشت سے پڑھیں, ملیے آپ کو ثواب مل گیا عبادت رات میں عبادت کرنے کا. یہ ہرگز مراد نہیں ہے یہاں کہ پوری رات عبادت کرنی پڑے گی تب فضیلت ملے گی, ایسی بات نہیں, تھوڑا سا آپ عبادت کر لیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ فکأنما قام اللیل کلہ, وہ ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت کی, پوری رات اس کی عبادت میں گزری. وہ ایسے ہی ہے کہ فجر عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی اور فجر بھی اس نے جماعت سے پڑھی, تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. اور یہ حدیث جس حد تک زبردست حدیث ہے, ایک صحابی نے جب یہ سنا اور پھر وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا رشتہ آیا کہ میں ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو پوری رات عبادت کرتا ہوں, نے کہا کہ تو یہ کھڑے ہو گئے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, میں عبادت کرتا ہوں پوری رات, میں اس سے شادی کروں. لہذا شادی بھی ہو گئی, وہ تو پوری رات سوتے رہتے, فجر کی نماز تو چلے گا, عشاء کی نماز پڑھ کے آئے سو گئے, انہوں نے آ کے شکایت کر دی کہ آپ نے میری قسمت سے شادی کرائی ہے, یہ تو رات کو سو کے گزارتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بلایا اور پوچھا کہ بھائی تم تو کہتے تھے میں ساری رات عبادت کرتا ہوں, میری اس پہ شادی کرا دیجیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے وہ گویا پوری رات عبادت کرنے والا ہے تو میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، فجر کی نماز بھی میں الحمدللہ جماعت سے پڑھتا ہوں، لہٰذا پوری رات عبادت میں گزری. آپ نے فرمایا بھائی ہاں کہنا تو ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، صحیح تم اپنے کہنے میں صحیح ہو. اب بتائیے یہ اس حد تک پکی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو عبادت، رات کو عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت سے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور اسی نیت سے سوئے کہ بھائی صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ساری رات اس کی عبادت میں گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. تو یہ ہے تھوڑی سی تھوڑا سا ہے آرام کا بھی، کیونکہ وہی لنفسی کا علی کا حق تھا، یہ بھی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہارے نفس کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے، اس جسم کا بھی تو حق ہے کہ بھائی تم تھوڑا سا اس کو آرام بھی تو دو. جو شخص اپنے نفس کو آرام نہیں دیتا، ایک تو وہ صوفی ہے جاہل صوفی، وہ اتنا یعنی ایک تو گناہ بھی نہیں کرتا اور پھر اپنے نفس کو گناہ بھی نہیں کرنے دیتا اور پھر حلال مزوں سے بھی روکتا ہے، یہ چند دن تو ایسا رہے گا پھر اس کا نفس ایسا رسی دبا کے بھاگے گا کہ یہ خود حیران رہ جائے گا کہ مجھ سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ تم اپنے نفس کو اس کو گناہ بھی نہیں کرنے دیتے. وہ کہتا ہے نفس کیا کہتا ہے، یہ ایک تو ظالم، ایک تو مجھے گناہ بھی نہیں کرنے دیتا اور پھر حلال لذتوں سے بھی مجھے محروم رکھتا ہے. پھر یہ ایسا رسی دوڑا کے بھاگتا ہے اس جانور کی طرح جو آپ بقرعید میں دیکھیں گے عید الاضحیٰ میں، کہ جیسے بھاگ رہے بتائیے اور سارے وہ پیچھے گائے کے اور وہ قابو میں نہیں آ رہے، بھاگتی جا رہی جا رہی ہیں، ہٹو بچوں کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو ایسا بھاگتا ہے پھر یہ ایسے ہی آدمی کا نفس بھی رسی دوڑا کے بھاگتا ہے. لہذا عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ حلال حرام لذت تو ایک بھی نہ لینے دیں نفس کو، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تکلنی الى نفسی طرفتا عین، اے اللہ مجھے ایک پلک چھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. معلوم ہوا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک پلک چھپکنے کی مقدار بھی اگر کسی نے حرام لذت اپنے دل میں درامد کی، گندا خیال سوچا، یا ایک لمحہ بھر بھی ایک پلک چھپکنے کی مقدار بھی اپنے نفس کی طرف مائل ہو گیا تو اس کا بھی نقصان ہے، نقصان. ورنہ اگر نقصان نہ ہوگا تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے کہ مجھے ایک پلک چھپکنے کے مقدار کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ فرمائیں. تو صحیح اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ حلال حرام لذت کو ایک بھی نہ لینے دیں، نفس کو دھوکہ دینا جائز ہے. آج اگر یہ کسی گناہ کا تقاضا کر رہا ہے تو اس سے کہہ دو بھائی ابھی رک جا کل کر لے، تو کل جب آئے گی وہ یاد دلاتا ہے بھائی تم نے کہا تھا وہ کھلا گناہ کرنا ہے اب چلو. تو اس سے کہہ اب یہ کہا جائے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہاں پر وعدہ کر کے مکرنا مستحب ہے، وعدہ کر کے نفس سے وعدہ کر کے مکرنا مستحب ہے، بہت بڑے ثواب کا کام. نفس کو دھوکہ دیں بس، جو نفس کو بدھو بناؤ، نفس کو بدھو بنانا یہ سیکھنا پڑے گا اپنے شہر سے. جو شہر جس کا شہر نہیں ہوتا اس کا نفس اس کو بدھو بناتا ہے. ہاں بھائی کوئی بات نہیں، خالہ داد بہنیں مامو داد بہنیں کوئی بات نہیں، یہ تو کیسے تو کیا کہیں گے لوگ، کوئی پوچھنا نہیں. وہ نفس اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں بدھو بنانا گرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو عبادت کرتا ہوں، میری کوئی پانچوں نمازوں میں سے ایک بھی تصویر اولا پہنچ نہیں ہوتی، میری تلاوت پہنچ نہیں ہوتی، تصویرات میری پوری تک نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں اللہ والا ہوں. اللہ والا نہیں ہے یہ شخص جو ایک عادت بنا کر کسی ایک گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یہ اللہ والا نہیں بن سکتا. تو یہ اس ایسے شخص کا نفس اس کو بدھو بناتا ہے، اور جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے تو پھر یہ اللہ والوں سے تعلق کے بعد یہ اپنے نفس کو بدھو بناتا ہے، بہت فرق ہو جاتا ہے، بہت فرق. نفس کو بدھو بنانا بولتا ہے تو اس سے اس کو دھوکہ دیجیے، اس کے ساتھ جو ہے دھوکے بازی کیجیے یہ جائز اور مستحب ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا. تو حرام تو ایک نہ لینے دیں اور حلال جہاں تک حلال کا تعلق ہے، حلال چیز کی اگر یہ خواہش کرے نا کہ آج میں فلاں چیز کھانے کو جی جا رہا ہے، فلاں کپڑا پہننے کو جی جا رہا ہے، یہ بنوا لوں، فلاں چیز اچھی ہے اس کو ذرا وہ دلوا دوں، اور اگر آپ کے بس میں ہو اور حلال ہو اور آپ کے بس میں بھی ہو اس کو خریدنا خطر میں ہو تو فوراً خرید کے دو، فوراً کیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا، یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، جو میرے بہت کام آئی. الحمدللہ یہ بات میں نے اپنے شیخ سے سنی اور میرے بہت کام آئی کہ حلال اگر حلال کی یہ خواہش کرے, حلال کی اگر خواہش کرے اور تمہارے بس میں بھی ہو اس کو پورا کرنا تو ضرور پورا کر. اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ اس کو حرام کی خواہش کرتے ہوئے خود ہی شرم آنے لگے کہ نہیں بھائی یہ صوفی بڑا پیارا ہے, میں حلال کی خواہش کرتا ہوں کبھی یہ میری حلال, اور اس کے بس میں بھی ہوتا ہے تو فوراً میری خواہش کو پورا کرتا ہے. اب میں اس سے حرام کی کس منہ سے تمنا کروں کہ مجھے کھلا حرام کے مزے چکھا, تو اس کو خود ہی شرم آئی. اور اگر یہ گناہ کے تقاضے تو کرے گا, یہ بات نہیں آئے گا اس میں بھی, اس بھی تو شریف میں داخل ہے گناہ کے تقاضے. ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ تو قرآن کا اعلان ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہمیشہ گناہ کرنے کا کہتا ہی رہے گا, لیکن کہے گا تو کمزور کی آواز ہوگی, کمزور کی انشاءاللہ اس کو دبانا بہت آسان ہوگا اگر آپ اس کی حلال خواہش کو پورا کریں. لیکن حلال بھی پورا نہیں, تو پورا نہیں کرے کوئی اور حرام بھی نہ کرنے دے, پھر یہ بڑی زبردست ایسی رسی دعا کے ساتھ ہے, پھر یہ شاید قربانی کا جانور تو پھر بھی پکڑا جاتا ہے, یہ نہیں پکڑنا. یہ نفس کا جو کتا ہے, نفس بڑی کتیش ہے, بڑی کتیش ہے, یہ کتیش ہے جو قابو میں نہیں آتی, تو اس کو کتی ہی بنا کے رکھیے. یہ کتیش ہے تو کتی ہی بنا کے رکھیے, اللہ تعالیٰ عمل کی موقع پتا فرمائے. ایک بات جو آپ کرنے سے رہ گئی وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عطیہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں. یہ بھی احسان ہے حضرت عائشہ کا ہمیں, ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر, کہ انہوں نے پوچھ لیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو ان الفاظ میں اللہ سے دعا کرنا, اللہم انک عفوف تحب العفو فاعف عنی. بعض روایت میں ایک لفظ اور اضافہ ہے, اللہم انک عفوف کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ بھی اضافہ ہے. تو بہتر ہے یہ پڑھ لے یا یہ پڑھ لے, دونوں ٹھیک ہے. اللہم انک عفوف, دیکھیے چھوٹی سی دعا ہے, بس یہ مان لیجیے اللہ تعالیٰ سے اس کی لیلۃ القدر میں رٹ لگا لیجیے, رٹ ایک وقت اس دعا کا بھی حصہ رکھیے, کوئی 10-15 منٹ یہ دعا رٹ لگا کے مانگیے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور معافی کو پسند فرماتے ہیں, فاعف عنی بس آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے. شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات میں لکھتے ہیں تحب العفو سے کیا مراد ہے, کہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. ای من تحب ظهور صفات عفوك على عبادك, اے اللہ آپ اپنے جو معافی کی صفت ہے اس کا اپنے بندوں پر ظاہر کرنا یہ پسند کرتا ہے, اپنی معافی کی صفت کو اپنے بندوں پر ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں, یعنی جو بندوں کے قصوروں کو معاف فرمانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے, بس آپ اپنے پسندیدہ مشغلے کو ہمارے اوپر بھی جاری کروا دیجیے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی مجھے تو شکار کا یا فلاں چیز کا اتنا شوق ہے کہ آج رات کے 3 بجے بھی اگر کوئی مجھے 3 سے اٹھایا اور کہے شکار کو چلنا ہے تو میں لبیک کہوں گا, میں نہیں کہوں گا کہ تم نے مجھے 3 سے اٹھایا. کہتے ہیں کہ نہیں مخلوق ہو کے یہ حال ہے کہ میں اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے 3 سے اٹھایا, میرا مشغلہ ہے بھائی مجھے شوق ہے تو مجھے کوئی 3 بجے بھی اٹھا دے میں تیار ہوں شکار کا جانے کے لیے. اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں اللہ تعالیٰ کے, آپ سے بڑھ کے کوئی پہچان کرتا اللہ تعالیٰ کو, یہ پہچاننے والے سب سے بڑھ کر پہچاننے والے فرما رہے ہیں اللہم انک عفو آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں پہچاننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور تحب العفو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنا مرغی کسی کو پسند ہے مرغی کھانا, اگر آپ ایک ہفتے تک مرغی کھلائیں گے ایک ہفتے تک, حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا ایک ہفتے تک مجھے لوبی کھانے کو دی, جب ایک ہفتہ ہو گیا میں نے بالآخر اپنی اہلیہ سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, روزانہ لوکی کھلا رہی ہے لوکی کھلا رہی ہے لوکی کھلا رہی ہے خیریت تو ہے. کہنے لگی کہ میں نے وہ کتاب میں پڑھا ہے جو آپ کی کتابیں رکھتی ہیں اس میں پڑھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند ہے, اس کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں مجھے بہت مزہ آیا یہ سن کر کہ لوکی بہت پسند تھی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے اس بات کی تو خوشی ہوئی کہ بھائی یہ سنت پر چلنے کا ان کو شوق ہے, مگر بہرحال یہ جو ایک ہفتے تک جو لوکی ملی اس پر میں پوچھ ہی بیٹھا بلا کہ بھائی کیا مانگا. تو بعد بھی کسی کو مرغی پسند ہے آپ اس کو ایک ہفتے میں مرغی کھلائیے, دو ہفتے کھلائیے اور وہ اٹھا کے جائے گا بھائی بند کرو بھائی, نہیں ایسا نہ ہو میں مرغی کھانی چھوڑ دوں, ایسا نہ ہو بالکل مرغی کھانی چھوڑ دوں, مرغی کو تین طلاق دے دوں. تو بات تو یہ آدمی کو پسندیدہ چیز کے کرتے 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 بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ اس کو ہی چھوڑ بیٹھتا ہے, حالانکہ اس کو کسی زمانے میں بہت پسند تھی, لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں, اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے تو ہیں لیکن بہت زیادہ معاف کرنے کی وجہ سے آپ اکتاتے نہیں ہیں کہ آپ کتنا معاف کرو, تو پھر غلام کا آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور تحب کو مدارے کا سیدھا ہے, پسند فرماتے ہیں اور پسند فرماتے رہیں گے, یہ ہے مطلب اس کا, مدارے کا سیدھا ہے, مدارے میں دو حال پائے جاتے ہیں, زمانے حال اور زمانے استقبال بھی پایا جاتا ہے, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں پائے جاتے ہیں, تو آپ ابھی بھی محبت کرتے ہیں معاف فرمانے کو, وہاں محبوب رکھتے ہیں اور آئندہ بھی محبوب رکھیں گے, یہ کون کہہ رہا ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن سے بڑھ کے اللہ کو پہچاننے والا کوئی, تو پھر کل آسوا معاف مانگنی بس آپ مجھے بھی آپ معاف کروا دیجیے, ان میں ارے سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی, سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی, ایک یہ نا اہل بھی ان میں صحیح فوجن آپ فرماتے ہیں, سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی, ایک یہ نا اہل بھی ان میں صحیح, آپ کو پتہ نہیں کروڑوں کو اربوں کو کریں گے آپ, یہ ایک نا اہل بھی اس میں شامل فرما لیجیے, آپ سے کون پوچھے گا کہ یہ اس کو کیوں آپ نے جنت میں بھیج دیا, تو اس لیے یہ دعا جو ہے یہ بڑی زبردست دعا ہے, بہت چھوٹی سی دعا ہے, کوئی ہوتی کوئی پانچ چھ صفحے کی دعا نہیں بھائی, ایسی بھی نہیں, چھوٹی سی چند الفاظ کی دعا ہے, اللہم انک عفوٌ تحبُّ العفو فاعف عنی, اور ایک روایت میں کریم کا بھی لفظ ہے, کریم الکریم الذی یعطی الاجر الجمیع علی العمل القلیل, ملا علی قاری نے مشکات میں شرح مشکات جو ہے مرقات کے نام سے 11 جلدوں میں, ان میں اللہ کے 99 ناموں کی عجیب و غریب تشریح کی, ہر نام کی تشریح کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی, فرماتے ہیں کریم کی تعریف, کریم کس کو کہتے ہیں, الکریم الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل, کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو چھوٹے سے اجر پر بہت بڑا اور چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر دیتا ہے, اس کو کریم کہتے ہیں, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ العزیز, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا, جنت البقیع جو مدفون ہے, اپنے شیخ کی میں نے اس کی زیارت کی, ان کی قبر کی, تو ان کے جو شیخ ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, ان کے جہاں پاؤں ہیں وہاں ان کا کھرانا ہے, اب مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے جہاں پاؤں ہیں قبر میں اور وہاں ان کا کھرانا وہاں سے شروع ہوتا ہے مولانا زکریا رحمت اللہ, تو یہ ایک مرتبہ سہارنپور میں دو لڑکے لائے گئے کسی قصور میں مبتلا تھے, کسی ملفظ تھے, مولانا سہارنپوری خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ, فرمایا مارو لگا ان کو پٹائی, تو ایک لڑکے نے کہا میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں پٹنے کے لیے نہیں آیا, حضرت نے فرمایا اچھا اس کو چھوڑ دو, دوسرے نے کہا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے مجھ سے غلطی ہوگی, حضرت نے فرمایا ڈبل پٹائی لگاؤ, دوبارہ دگنی پٹائی لگائی گئی, اس پہلے لڑکے کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں گیا, امت کو اس کے علم سے کیا فائدہ پہنچا کچھ پتہ نہیں, اور دوسرا لڑکا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو بہت بڑے جنہوں نے پٹنا گوارا کر لیا, کوئی اعتراض نہیں کیا, بڑوں کی مار برداشت کر لی, اور آج پھر ان کو اللہ نے کیا مقام دیا, اس صدی میں شاید کسی نے اتنا حدیث پر کام کیا ہو جتنا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے, یہاں تک کہ شیخ الحدیث کا لفظ, شیخ الحدیث تو جو بخاری پڑھاتا ہے وہ شیخ الحدیث ہے, مگر شیخ الحدیث کا لفظ بولنے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے, ارے حضرت شیخ الحدیث کو نام لیے بغیر ہی سب سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مولانا حدیث کے ساتھ ان کا نام جڑ گیا, یہ برکت ہے, کہیں کیا کہتا, ہاں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں, تو ان کی جو زبان مبارک پر آخری الفاظ تھے وہ میں الفاظ کرتا ہوں کہ کیا الفاظ, یا کریم یا کریم یا اے تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ دے, اے تھوڑے سے عمل پر بہت, میرے عمل اتنے نہیں ہیں تم بہت زیادہ دے دے, تم تو کریم ہے, یہ مراد ہے, تو مرتے انتقال کے وقت حضرت مولانا زکریا رحمت خطبے وقت تھے, وہ اپنے وقت کے خطب تھے, خطب الافتاب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں آتا ہے 500 افتاب میری امت میں ہر وقت موجود رہیں گے, ان 500 افتاب پر ایک ایک قطب الافلاح ہوگا اور یہ قطب الافلاح مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا اور اعلان بھی کروایا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں اللہ نے مجھے قطب الافلاح کرایا کہ پھر ان کو اعلان کرنا پڑا. بہرحال یہ قطب الافلاح کے مطلب فائز رہنے والا شخص جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے یا کریم کے لفظ الفاظ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.